لبیک ہی کہتے رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں پتہ نہیں کتنے حج اور عمرے کیے. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، ہمارے دادا پیر، انہوں نے 27 حج کیے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں ہر سال حج فرماتے تھے. ہمارے ایک واقف ہیں، تو ان کی بیٹی منا میں پیدا ہوئی اور ماشاءاللہ اب اگر بالفرض اس کی عمر 27 سال ہے تو وہ 27 حجیں کر چکی ہے، ہر سال حج کرتے ہیں. 2-3 سال پہلی بات ہے، اخبار میں یہ خبر بھی آئی، یمن کے ایک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا جب میری عمر 20 سال تھی. اور ان کے مطابق ان کی عمر اس وقت 120 سال تھی اور وہ زندگی کا 100واں حج کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے 100 میں سے 80 حج پیدل چل کر کیے ہیں. اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں، سینکڑوں دفعہ حج کیے. تو بہرحال یہ محبت کا ایک سفر ہے. اگر ہیں آپ مخلص اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. محبت جب خالص ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دربار محبت میں بندے کو طلب فرما لیتے ہیں، آنے کا راستہ نکال دیتے ہیں. چنانچہ یہاں پر ہمارے بزرگ بڑی چاہتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ آیا کرتے تھے. حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے بڑے بزرگ ہیں، بڑے عالم تھے اور بڑے بڑے علماء کے شیخ تھے. وہ حج پر تشریف لائے تو 13 دن مکہ مکرمہ میں رہے، یہ ان کی کرامت تھی. نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ پیشاب نہ پہانا، 13 دن اسی طرح گزارے عبادت میں، اور 13 دن کے بعد چلے گئے. کس نے پوچھا کہ کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اگر میں کھاؤں گا تو قضاء حاجت کی بھی ضرورت پڑے گی، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں کالا کتا اس پاک دیش کو ناپاک کر جاؤں. اس زمانے میں ابھی ٹوائلٹ ایسے ہوتے تھے کہ فلش سسٹم نہیں ہوتا تھا. یہ ان کی کرامت تھی کہ اتنے دن اللہ نے ان کو بغیر کھائے پیے طاقت دے دی اور وہ اعمال کرتے رہے. تو دیکھیں کون کتنی چاہت اور محبت کے ساتھ آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ ہم لوگ ملتزم فی حاضری کے ارادے سے کھڑے تھے کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے سسکیوں کی آواز محسوس ہوئی، جیسے کوئی بہت تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے. تو اچانک میں نے پیچھے دیکھا تو اگرچہ وہاں سارے مرد تھے، مگر پیچھے ایک عربی عورت، وہ زار و قطار رو رہی تھی اور اس کی سسکیوں کی آواز تھی. جب میں نے دیکھا کہ پیچھے قریبی عورت ہے تو میں ایک طرف کو ہٹ گیا، اس کو راستہ ملا وہ آگے بڑھ گئی. اب ملتزم پہ لپٹنا چاہتی تھی، اور ملتزم پہ عام طور پر پولیس والے لوگ عورتوں کو نہیں جانے دیتے. تو ایک آدمی آگے لپٹا ہوا دعا مانگ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہٹا تو یہ عورت آگے بڑھی. پولیس والے نے اسے روکا، یلا یلا جیسے وہ کرتے ہیں. تو جیسے اس نے کہا، یہ عورت جو رو رہی تھی یہ اسے کہنے لگی، رو لئی سبھی تو ابیک، پیچھے ہٹ، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے. اللہ. اور پھر اس کے بعد وہ ملتزم سے لپٹ کے جو دھاڑے مار کے رونے لگی تو حیران، یا اللہ تیرے بندے اور تیرے بندیاں کتنی چاہتوں اور الفتوں کے ساتھ تیرے گھر کے دیدار کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اب تو اگر بارش کا موسم ہو جائے تو حتیم بند کر دیتے ہیں، چونکہ مجمع زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، پھسلتے ہیں، ان کو چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پہلے جب لوگ ذرا کم ہوتے تھے تو اس وقت اتنی زیادہ پابندی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ بارش ہو رہی تھی تو ہم بھی حتیم پہنچ گئے، خیال تھا کہ بھائی میزاب رحمت سے پانی گرے گا تو شاید کچھ چھینٹے ہم پہ بھی پڑ جائیں۔ مجمع ہو گیا وہاں پر، لوگ آگے سے آگے بڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک عورت کو دیکھا، افریقن ملک کی تھی، اور افریقن ملکوں کی عورتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پیٹھ پیچھے باندھ کے کپڑے کے ساتھ رکھتی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس بہت زبردست ہے، وہ اپنا ہر کام کرتی رہتی ہیں، بچہ پیچھے کمر کے پیچھے رہتا ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح، اب وہ عورت بھی چاہتی ہے کہ میں میزاب رحمت کے پانی کے نیچے جاؤں، وہاں تو مردوں کا مجمع تھا، جا بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنی ایک چادر جو تھی دوپٹہ نما، اس کو نکالا اور اس کے ایک سرے کے اوپر اس نے گانٹھ باندھی، اور دوسرے سرے کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ جو گانٹھ والا سرا تھا اس نے زور سے پھینکا، جیسے دھاگے کے ساتھ پتھر باندھ کے پتھر کو پھینکتے ہیں۔ تو جب اس نے پھینکا تو وہ چادر جو تھی وہ لمبی ہوئی، اور وہ جو گانٹھ تھی نا، میزاب رحمت سے جو پانی گر رہا تھا اس پانی کے ساتھ جا کر ٹکرائی، تو پانی اسے لگ گیا، تو وہ بہت خوش ہو گئی کہ اب میں جب مقصود مل گیا۔ تو ہمارا خیال تھا کہ اب اس پانی کو یہ دیکھیں کیا کرتی ہے، وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے بچے کو کمر سے اٹھا کر گود میں ڈالا، اور وہ جو پانی میزاب رحمت کا لگا تھا اس کو وہ بچے کے منہ کے اندر نچوڑنے لگ گئی۔ ماں کی ممتا دیکھو، اپنے معصوم بچے کے منہ میں میزاب رحمت والا وہ پانی اس کے چند قطرے ڈال رہی ہے کہ میرے بچے کو اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ تو آنے والے کس چاہت اور محبت کے ساتھ آتے ہیں، تہجدوں میں دعائیں مانگی ہوں گی، تقوی بھری زندگی گزاری ہوگی، نہیں کس محبت کو لے کر آئے ہوں گے۔ تو یہ عاشقانہ سفر ہر بندے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے کل بتایا کہ ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ ہر قدم پر دو رکعت نفل پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف پہنچے۔ اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے نا کہ ہر قدم پر دو رکعت نفل کا ادا کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے کتنی محبت اور چاہت سے آئے ہوں گے۔ تو جتنی دل میں چاہت محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی پھر یہاں پر آ کر رحمتیں برکتیں زیادہ ملیں گی، انعام بھی زیادہ ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر میں کام اور حرم میں انعام۔ جو بندہ اپنے گھر میں رہ کر دین پر عمل کرتا ہے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تقویٰ والی خشوع و خضوع والی زندگی گزارتا ہے، جب وہ وہاں کام کرتا ہے، جب حرم میں آتا ہے تو یہاں آ کر انعام پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے لیے خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس محبت کے سفر کو سیکھ کے آنا پڑتا ہے تاکہ جو کام بھی کریں چاہت کے ساتھ کریں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ بھی حج کے لیے آیا۔ کافی دن حضرت سے ملاقات نہ ہوئی تو پوچھا، بھائی کئی دن نہیں ملے، کہاں گئے تھے؟ یہ حضرت حج پہ گیا تھا۔ پھر میں آؤ ذرا بلایا، پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے احرام باندھا تھا؟ جی حضرت احرام باندھا تھا۔ فرمایا کہ احرام باندھتے ہوئے تم نے اپنے جب کپڑے اتارے تھے تو گناہوں کا لباس اتار کر تقوی کی پوشاک پہننے کی نیت تم نے کی تھی؟ حضرت یہ نیت تو نہیں کی تھی. اچھا یہ بتاؤ تلبیہ پڑا تھا؟ حضرت پڑا تھا. تلبیہ پڑھتے ہوئے تم نے اپنے دل و جان کو اللہ کے سامنے حاضر کیا تھا؟ لبیک کا یہی تو معنی ہے. حضرت ایسے تو نہیں کیا تھا. اچھا یہ بتاؤ کہ تم مقام عرفات پر گئے تھے, جی گیا تھا, تو تمہیں پھر معرفت مل گئی تھی, اس کا تو پتہ نہیں. حضرت مزدلفہ میں گئے تھے, جی گئے تھے, پھر کیا حقوق و لباد سے معافی مل گئی تھی؟ حضرت خیال ہی نہیں تھا. شیطان کو کنکریاں ماری تھیں؟ جی ماری تھیں. تو کنکریاں مار کے اپنی دلی نفرت کا اظہار کیا تھا, یہ کیفیت تو نہیں تھی. اچھا تم نے جانور قربان کیا تھا؟ جی. تو جانور قربان کرتے وقت اپنے نفس کی خواہشات پہ چھری پھیرنے کی نیت تم نے کی تھی؟ حضرت یہ نیت تو نہیں کی تھی. طواف زیارت کیا تھا؟ جی. تو طواف زیارت کرتے ہوئے پھر محبوب کی زیارت, تجلیات کی زیارت نصیب ہوئی تھی؟ حضرت یہ تو پتہ نہیں. فرمایا کہ جب تمہیں اس میں سے کچھ بھی پتہ نہیں تو تم نے حج کیا کیا, دوبارہ اگلے سال جانا, اور جیسے میں نے تمہیں بتایا ان کیفیات کے ساتھ جا کے حج کرنا. یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا, کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا. یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے, حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے. جس بندے نے باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہو نا, آپ کبھی اس کو دیکھیں تو کبھی تو وہ جاگنگ کر رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ لیدر کے بنے ہوئے تکیے کو مکے مار رہا ہوتا ہے. پوچھو بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہے گا جی میں تیاری کر رہا ہوں, رنگ سے باہر تیاری کروں گا, تو جب مقابلے کے لیے رنگ میں جاؤں گا تو وہاں پرفارمنس شو کروں گا. اگر تیاری اچھی تو پرفارمنس اچھی, تیاری زیرو تو پرفارمنس زیرو. بالکل وہی والی بات ہے کہ ہم نے اگر گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کی محبت والی, اتباع سنت والی زندگی کی کوشش کی ہوگی تو جب یہاں آئے تو پھر اس کے مطابق ہی ہمیں انعام ملا ہوگا. اور اگر ہم نہ محنت کر سکے تو یہاں بھی وہی حال ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت, سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. دشمن کے نصیب میں نہیں تھا کہ وہ تیری تیغ سے ہلاک ہوتا, یہ تو دوستوں کے سر سلامت رہیں جن کے اوپر تو خنجر کو آزماتا ہے. بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن, کہ بروچے کار کر دی کہ درون خانہ آئی. میں طواف کے لیے جب گیا حرم میں تو مجھے رستہ نہ ملا اندر کا, مجھے یہ کہا گیا کہ تم باہر کیا کرتے پھرے ہو کہ اب تم میرے گھر کے اندر کا راستہ تلاش کرتے ہو. کہ بروچے کار کر دی کہ درون خانہ آئی, کہ تم باہر کیا کرتے پھرے اب میرے گھر کے حرم کے اندر کا راستہ تلاش کرتے ہو. اب ہم تو اپنے گناہوں کو لے کر آئے, اپنے گناہوں کے انبار لے کر یہاں پہنچے, تو اب ہم کیا کریں؟ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کریں, اللہ کو منائیں اور جتنے مقامات قبولیت دعا کے ہیں ان پر جا کر اللہ سے دعا مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک مقام ہے ملتزم، حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کی جگہ ہے، تھوڑی سی یہ جگہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں تشریف لاتے تھے تو سینہ مبارک دیوار کے ساتھ لگا دیتے تھے اور رخسار مبارک بھی لگا ہوتا تھا. جیسے بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ملتزم سے لپٹ جایا کرتے ہیں. عمر لانو فرماتے ہیں کہ میں پیچھے تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر کے ہٹے تو میں نے دیکھا کہ آنکھیں پرنم تھیں، آنکھوں میں سے آنسو تھے. تو مجھے دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. تو واقعی ملتزم ایسا ہی ہے کہ جیسے محبوب کے سینے سے کوئی لپٹ جائے جا کر. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے ایک دوست تھے، محلے دار بھی تھے، سعودی عرب میں نہ قوم کرتے تھے، عمرے کے لیے آئے. ملتزم پہ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ میرے بیٹے کو حافظ بنا دے. کہتے ہیں دعا مانگ کے میں جب حرم سے باہر آیا تو مجھے سوچ آئی کہ بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان گئی ہوئی ہے کچھ وقت گزارنے کے لیے، کیوں نہ میں اسے فون پہ بتا دوں کہ میں نے یہ دعا مانگی بچے کے لیے. کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا، جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے دیکھا فون کی گھنٹی بج رہی تھی. میں دوڑا ہوا آیا، فون کا کریڈل اٹھا لیا، پوچھا کون؟ پتہ چلا کہ بیوی نے پاکستان سے کال کی تھی. میں نے پوچھا آپ خیریت سے ہیں، آپ نے کال کی؟ کہنے لگی ہاں، میرے دل میں آ رہی تھی کہ میں بچے کو حافظ بناؤں تو میں آج اسے مدرسے میں قاری صاحب کے پاس بٹھا کر آئی اور اطلاع دینے کے لیے آپ کو فون کر دیا. کہتے ہیں یہاں میں دعا مانگ کے گیا، وہاں اللہ نے بیوی کے دل میں بات ڈالی، وہ بچے کو مدرسے میں ہی بٹھا گیا. یوں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں ایک مرتبہ پرائیویٹ پاور جنریشن کا معاملہ چلا کہ بڑے بڑے فیکٹریوں والے اپنی بجلی خود بنائیں تاکہ ملک خود کفیل ہو بجلی میں. تو اس وقت کی حکومت نے ایک بات بڑی عام کی، اس کو کہا جاتا تھا ون ونڈو آپریشن. وہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے ایک ایسا ادارہ کھولا کہ جو بندہ فائل لے کے وہاں پہنچ جاتا تھا، حکومت کے ہر محکمے کا بندہ وہاں موجود ہوتا تھا، تو جو کام ہوتا تھا وہیں سمٹا دیتے تھے تاکہ جلدی سے اس کا کام ہو جائے. اس کا نام انہوں نے دیا تھا ون ونڈو آپریشن، کہ ایک کھڑکی پہ چلے جاؤ سارے کام تمہارے یہیں سمیٹ دیں گے. خیر وہ تو ون ونڈو آپریشن کیا ہونا، ہم نے اپنی زندگی میں ون ونڈو آپریشن یہاں دیکھا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ وہ در ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اور واقعی یہ ون ونڈو آپریشن ہے. کوئی دنیا کا بندہ کوئی مسئلہ لے کر آئے، صحت سے متعلق ہو، رزق سے متعلق ہو، کام کاروبار سے متعلق ہو، کوئی اور ایسی پریشانی سے متعلق ہو، یہ ایسی ونڈو ہے، یہ ایسا دروازہ ہے کہ جب وہ یہاں آ جاتا ہے اس کو پھر کسی دوسرے در پہ جانے کی حاجت نہیں رہتی. اللہ سارے مسئلے ادھر ہی حل کر دیتے ہیں. ہمارے دل میں اگر یہ کیفیت ہو نا کہ واقعی یہ ایسا مقام، تو پھر ہم دعا مانگیں گے تو یقین کے ساتھ مانگیں گے اور اس کی برکتیں بھی ہوں گی. یہ آج اس زمانے میں ایک فیکٹری کے اندر مینیجر تھا الیکٹریکل کا، تو ایک اور مینیجر وہاں آئے جو نوجوان تھے، پہلے فوج میں کام کرتے تھے. وہاں سے چھٹی لے کر وہ پرائیویٹ ادارے کے اندر ایک شوگر مل کے اندر آ گئے. उस नौजवान को हमने देखा, जिंदगी में ऐसे बहुत कम खूबसूरत नौजवान देखे होंगे। ऐसे लगता था जैसे वो वाकई बॉडी बिल्डिंग करता रहा हो, उसके सीने की चौड़ाई देख के इंसान हैरान हो, बिल्कुल पतली सी कमर और उसके मसल ऐसे बने हुए थे कि जब वो चलता था तो उसको चलते देखकर बंदा हैरान होता था। नक्शनैन भी बहुत खूबसूरत थे और फिर उसने अपनी बॉडी को बनाया भी जबरदस्त था। हजारों में कोई ऐसा खूबसूरत जिस्म वाला नौजवान नजर नहीं आता। हमें भी खुशी हुई कि चलो एक अच्छा नौजवान आ गया। अल्लाह की शान, चंद दिन के बाद पता चला कि जी वो साहिब तो दहरिये हैं। वो कैसे? भुट्टो के जमाने में उन्होंने तालीम पाई और उस जमाने में एशिया सुर्ख है और सब्ज है ये बड़े नारे लगा करते थे और रशिया का अमल दखल बहुत ज्यादा था। लगता था कि ये कम्युनिज्म का रीच ये पूरी दुनिया में गलबा पाएगा, ऐसा जमाना था। तो ये साहब भी ऐसे ही थे कि कुछ कम्युनिस्टों से इनका रहन सहन रहा, अलेक्स लेक रही और ये भी कम्युनिज्म का शिकार हो गए। अब ये जो कम्युनिस्ट होते हैं ये तो कहते हैं कि अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया बल्कि इंसान ने अल्लाह के तसव्वुर को पैदा कर लिया है। वो तो खुदा बेजार लोग होते हैं। वो दीन को अफ्यून कहते हैं कि ये दीन अफ्यून है, जो खा लेता है उसको कोई और बात समझ में नहीं आती। अल्लाह की शान थी ऐसा आदमी। हमें नौजवान इंजीनियर ने बताया कि जी ये नौजवान तो बिल्कुल ही दहरिया है और साफ कहता है। इसने असल में कहीं इंजीनियर्स के साथ बैठकर चाय पीते हुए कह दिया, यार जितना तुम खुदा से डरते हो मैं नहीं डरता। अब इस किस्म की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। तो नौजवानों पर तो ये बात बड़ी बोझ गुजरी। खैर मैंने उन सबको समझा दिया कि आप लोगों ने इसके साथ उलझना नहीं, खामोशी से बस अपना काम करें। कभी मौका हुआ तो मैं इससे खुद बात कर लूंगा। मेरा इनके साथ हर वक्त का इंटरेक्शन था। वो मैकेनिकल के इंचार्ज थे और मैं इलेक्ट्रिकल का, और दोनों ने मिलकर काम करने होते थे। हर प्रोजेक्ट हमने मिलकर करना होता था। तो एक दिन में बीसियों दफा हमें आपस में बातचीत करनी, मशवरा करना काम। खैर कुछ अर्सा जब गुजारा तो इस नौजवान ने और अपने पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। जब इसने देखा तो यहां तो कोई बोलता भी नहीं, इंजीनियर भी बात सुनते हैं चुप हो जाते हैं। एक दिन ये किसी जनाजे में शरीक हुआ और वापस जाकर इंजीनियर्स को कहने लगा, यार मैं जनाजा पढ़ने गया था, बस 15-20 कब्रों को हाथ लगा के देखा तो उनमें से गर्म तो कोई भी नहीं थी। यानी ये टॉन्ट कर रहा था कि तुम जो कब्र के अजाब का तसव्वुर लिए बैठे हो सब फजूल। मैंने तो 10-15 कब्रों को हाथ लगा के देखा तो कोई भी गर्म नहीं थी। खैर इसने एक दो मरतबा मेरे सामने भी बात शुरू की डार्विन थ्योरी के बारे में। तो चूंकि ये थ्योरी साजिद ने भी पढ़ी हुई थी तो उससे बात की कि तुम्हारा लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जब उसी टर्म में इससे बात की ना तो इसको ये महसूस हो गया कि इस बंदे ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये इजी टारगेट नहीं है। अब ये मुझसे बात करते हुए जरा घबराता था और बाकी लड़कों से कभी कभी बात कर लेता था, मगर बाकी लड़के मेरे कहने के मुताबिक चुप थे। हमारा सिलसिला चलता रहा। मैं कभी कभी नमाज पढ़ने के लिए जाने लगता तो इसको कहता, ओ भाई आप भी नमाज का मजा चखें क्या होती है, ऐसे हल्की फुल्की बात करता। अल्लाह की शान देखें कि एक दिन एक इंजीनियर साहब हमारे सामने बैठ के कोई अपनी बात करने लगे कि घर की ये परेशानी वो परेशानी, और अब खर्चा पड़ गया है और मेरे पास अभी गुंजाइश नहीं, اس نے آگے سے اس کو یہ الفاظ کہے کہ کیا پریشان رہتے ہو، آئے گا کہاں سے؟ میں پریشان رہتا ہوں، لگاؤں گا کہاں پہ؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کا بڑا بھائی میجر تھا اور ان کے اپنے کئی مربع زرعی زمین کے تھے سرگودن، اور خود یہ بھی انجینئرنگ مینیجر تھا، تو جتنی تنخواہ تھی وہ سیدھا بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی جاتی تھی، پہلے ہی کافی ویلدی آدمی تھا، تو واقعی یہ لاکھوں پتی انسان تھا نوجوانی میں۔ تو جب اس نے یہ باتیں کی تو میں نے اس وقت اس کو کہا، میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے، جو الفاظ آپ نے زبان سے نکالے ہیں نا، یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں، تکبر کے بول ہیں کہ تم پریشان رہتے ہو، آئے گا کہاں سے، اور میں پریشان رہتا ہوں، لگاؤں گا کہاں؟ میں نے کہا بہتر ہے توبہ کر لو۔ کہنے لگا جی توبہ تو کروں، جو خدا کو مانوں میں تو مانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا پھر وقت آئے گا جب مانو گے، یہ پتہ نہیں اس وقت کا ماننا فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، مگر مانو گے۔ اس لیے کہ فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، بڑے بڑے فرعونوں نے مان لیا۔ میری بات سن کے یہ چپ ہو گیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کی عمر کوئی 26-27 سال ہو گئی تھی اس وقت، اس نے ارادہ کیا شادی کروانے کا، چونکہ بڑے خاندان کا لڑکا تھا، شکل عقل ہر اعتبار سے اللہ نے اس کو عزت دی تھی، تو اس کی تو بات نکلنی تھی کہ رشتوں کی بھرمار ہو گئی۔ اب یہ دل کی بات میرے ساتھ شیئر کرتا تھا، ڈسکس کرتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ امی پریشان ہیں، اس وقت کوئی 100 کے قریب پرپوزلز آئے ہوئے ہیں۔ ہوتا یہ کہ جس بندے کو پتہ چلتا نا اس کی شادی، وہی چاہتا کہ ہمارے خاندان میں کسی سے ہو جائے، چونکہ مالی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ، شکل میں بھی انتہائی خوبصورت، خاندان بھی اونچا، تو ہر بندہ چاہتا تھا کہ بھئی اچھا رشتہ ہو جائے۔ مجھے پوچھنے لگا کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا کہ ایسے کرو کہ اس کو شارٹ لسٹ کر لو، اور 5-10 رشتے جو محسوس ہوتے ہیں نا کہ تمہارے ساتھ کمپیٹیبلٹی زیادہ اچھی ہوگی، وہ لے لو، ان 5-10 بندوں سے ملاقات کر لو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ لو جی، شادی کی تیاریاں ماں نے بھی کرنی شروع کر دیں، اور بیٹا بھی ذہنی طور پہ تیار، اور اس نے شیڈول بنا لیا کہ میں فلاں سے ملوں گا، فلاں سے ملوں گا، فلاں مجھے دیکھیں گے اور میں ان کو دیکھوں گا۔ اس دوران ایک دن جب ہم دفتر پہنچے تو ہمیں اطلاع ملی جی کہ کل ان صاحب کا ایک ہلکا پھلکا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آج وہ ڈیوٹی پر نہیں آئے۔ ہم حیران کیوں نہیں آئے؟ خیر، آفیسر میس میں ان کا پتہ کرنے کے لیے گئے تو ان کو ایک دو جگہ چھوٹی موٹی خراشیں تھیں، بڑا زخم نہیں تھا۔ میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی سڑک بالکل خالی تھی، اور میں تو سائیکل موٹر اپنے سکوٹر پہ، سائیکل موٹر پہ بڑی مناسب سپیڈ پہ اوپر جا رہا تھا، اچانک ایسے جیسے کوئی غشی سی ہوتی ہے، ایسے ہلکی سی کچھ ہوا، اور مجھے پتا چلا جب میں نیچے گرا ہوا تھا، چکر آئے اور میں نیچے گر گیا۔ یہ تو اللہ کا شکر کہ کوئی بس نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے کہا چلیں الحمدللہ، اللہ نے مہربانی کر دی۔ لو جی، دوسرے تیسرے دن پتہ چلا کہ یہ صاحب اپنے ہی کوٹھی کے لان میں چل رہے تھے کہ چلتے چلتے اچانک خود گر گئے، اور پھر چوٹ آئی۔ اب جب گرے اور چوٹ آئی تو پھر اس کو پریشانی ہوئی کہ یہ کیا مسئلہ۔ ایک آدمی نے اس کو بتایا جی میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ نے پہلے ایک پاؤں اٹھایا اور دوسرا پاؤں، یعنی اس کو رکھ کر اٹھانے کی بجائے ساتھ دوسرا پاؤں بھی اٹھا لیا اور نیچے گر گئے۔ اس نے ڈاکٹروں سے رجوع کیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ جی لگتا یہ ہے کہ آپ کا دائیں اور بائیں طرف کا जो सिग्नल जाने का सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, तो कहीं नर्व के अंदर कोई सिग्नल की शॉर्ट जो है वो शॉर्ट हो जाता है, लंबा काम। खैर काफी दिन इसको गुजर गए इसी मामले में। इतने में एक नई बात शुरू हो गई, हाथों पे इसको पसीना, और पसीना इतना के पानी टपकता था, यानी इसने चार पांच छोटे रुमाल रखे हुए थे, बिल्कुल गीले हो जाते थे, एक रुमाल गीला हो जाता तो जो पियन था वो उसको धूप पे डाल के आता, दूसरा गीला हो जाता, फिर उसको इतना पानी, हैरान। डॉक्टरों से रिजू किया, उन्होंने कहा जी के फलां मसला है, चुनाचे 9 सर्जन्स का एक बोर्ड बना और सब ने मिलकर फिर इसका कोई ऑपरेशन किया, कोई 8 घंटे का लंबा ऑपरेशन था। खैर कुछ अरसे के बाद ये कुछ रिकवर हुआ और इसका पसीना जो था वो निस्बतन कम हो गया। अब हम मुतमैन हुए कि चलो इस बीमारी से जान छूटी। अल्लाह की शान, ये अल्लाह की लाठी अजीब बे आवाज होती है, पता नहीं चलता, चलती रहती है। एक नया मसला पड़ा, अब इसकी आंखें एक जगह फोकस नहीं कर रही, एक गिलास के 2 गिलास नजर आ रहे हैं, एक बंदे के 2 बंदे नजर आ रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर दाखला बंद, ऐसा बंदा तो जाए तो एक्सीडेंट। अब इसको यह भी नहीं पता कि सामने वाला कहां है, मैं उसको सलाम यहां करूं या यहां करूं, हर तरफ से फारे होकर दफ्तर बैठ गया। अब इसका क्या इलाज करवाया जाए? मालिक ने भी कह दिया जी कि आपको 2 महीने हो गए, आप फैक्ट्री के अंदर राउंड भी नहीं कर सकते, काम भी नहीं मजदूरों को सही बता सकते, तो आप अपना इलाज करवाएं, बाद में फिर नौकरी पे आए। तो दफ्तर से इसको छुट्टी मिल गई विदाउट पे। अब अल्लाह की शान देखें कि इसने ऑपरेशन करवाया हुआ था, इलाज कर रहा था, मजीद कुछ इसने इलाज शुरू करवाया मजीद डॉक्टरों से, इस दौरान इसको मलेरिया बुखार हो गया। और चूंकि इसका डिफेंसिव सिस्टम वीक हो चुका था, इसलिए बुखार जान नहीं छोड़ा। पता चला जी कि वो कई महीनों के लिए घर चले गए। 2 महीनों के बाद मुझे ख्याल आया कि भाई वो हमारे दोस्त, कोई अता पता नहीं, कोई राबता नहीं, पता तो करके आए उनका। चुनाची मैं सरगोधा उनके घर गया, मगर उनके घर जाकर मैं उसको पहचान न पाया। उस वक्त उसका वजन मुश्किल से कोई 60 किलोग्राम होगा, इतना पतला दुबला सा बच्चा जैसे होता है, और वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और इतनी वीकनेस के वो खुद करवट नहीं बदल सकता था, इतनी वीकनेस के उसके कपड़े उसकी वालदा बदलती थी, इतनी वीकनेस के उसके मुंह में लुकमा उसकी मां डालती थी और आवाज भी नहीं निकलती थी। मैंने टीबी के मरीज भी इतने कमजोर नहीं देखे जितना कमजोर वो हो चुका था। और पहले उसकी सेहत हमारे जहनों में एक आइडियल चीज हुआ करती थी, उस हाल में देख के मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। खैर मैंने उसे तसल्ली दी, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, अल्लाह सेहत देगा, वो मेरी बातें सुनता रहा। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं फैक्ट्री के मालिक से बात करूं कि ये एक नौजवान है और अगर पूरी दुनिया में कहीं इसका इलाज मुमकिन है तो हमें करवाना चाहिए। मैंने उसे कहा कि मेरा ये ख्याल है और मैं जाकर बात करूंगा और उम्मीद है कि वो मालिक मेरे साथ काफी अच्छा मुनासिब ताल्लुक मोहब्बत का रखता है, वो मेरी बात मान लेगा। تو میں نے کہا کہ ہم آپ کو باہر ملک بھیجیں گے علاج کے لیے، میرے ساتھ ایک وعدہ کریں. پوچھتا ہے کیا؟ میں نے کہا جب آپ صحت مند ہو کے آئیں گے تو آتے ہوئے آپ عمرہ کر کے آئیں گے. اب یہ تو خدا کو نہیں مانتا تھا، لیکن دوستی میں اس نے ایسے سر ہلا دیا جیسے ٹھیک کہہ رہا ہوں. لو جی، واپس آ کر میں نے اپنے چیئرمین سے بات کی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ ہی معلومات کریں. میں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو خط لکھا کہ اس طرح ایک پیشنٹ ہے اور ڈاکٹروں کی ڈائگنوزس یہ ہے کہ اس کو مسٹھینیا گریوس کی بیماری ہے. تو اب آپ بتائیں کہ اس کا دنیا میں کہیں علاج ہے؟ انہوں نے مجھے فوراً خط کا جواب دیا کہ عام تو یہ لا علاج بیماری کہی جاتی ہے. کینیڈا کا ایک ڈاکٹر ہے کہ جس کی بیوی اسی بیماری میں مبتلا تھی، اس نے بیوی کی خاطر دن رات ریسرچ کی اور اس نے بیوی کا کامیاب علاج کر لیا. پھر اس کے بعد اس نے کوئی 8 اور پیشنٹس کا علاج بھی ٹھیک کر لیا ہے. تو آپ اس سے رجوع کریں. اسے خط لکھا، اس نے کہا جی ہاں میں اتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کر چکا ہوں، اگر یہ پیشنٹ آ گیا اتنے اتنے میں پیسے لوں گا. بہت بڑی اماؤنٹ اس نے بتائی، مگر مل کے جو فیکٹری کے مالک تھے، نیک دل تھے، انہوں نے کہا جتنا بھی خرچہ ہوگا پرواہ نہیں، اس کو بھجواؤ. لو جی، ہم نے اس کی بھی ٹکٹ بنوائی، اور بنوائی بھی سعودی عربین ایئر لائن سے. اس لیے بنوائی کہ آتے جاتے تو جدہ جانا ہی پڑے گا، تو بھائی اس کو عمرہ کروا دے گا. بھائی نے چھٹی لے لی، ہم نے اس کو رخصت کیا. ایک مہینے کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ جی ہاں وہ واپس آ گئے کینیڈا سے، اور ان کی صحت اب بہت ٹھیک ہو گئی. ہم ان کو ملنے کے لیے گئے. اللہ کی شان کے جب ملنے کے لیے گئے تو یہ بڑا مسکرا کے ملا، اور پھر اس کے چہرے پہ ہم نے سرخی ذرا دیکھی، اور اس کا مناسب بھرا ہوا جسم دیکھا، پاس بٹھایا اس نے، کچھ پانی وانی پلایا. پھر پوچھتے ہیں جی نماز کا وقت ہو چکا، پہلے نماز پڑھیں یا پہلے کھانا کھائیں؟ اب اس کی زبان سے نماز کی بات سن کر تو خود بھی مجھے تعجب ہوا. میں نے کہا ہاں پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر بعد میں کھانا کھا لیں گے. اس نے نماز بھی ساتھ پڑھی. پھر اس نے اپنی داستان سنانی شروع کی، کہنے لگا کہ جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ واپسی پہ آپ عمرہ کر کے آنا، تو میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آپ میری تسلی کی خاطر یہ بات کر رہے ہو، اور کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں آپ کو ایک مخلص دوست پایا، اس لیے میں نے آپ کی وجہ سے ہاں کر دی تھی. ہم کینیڈا گئے، ڈاکٹر نے مجھے ایکسٹینسو کیئر یونٹ میں ڈال دیا. سب میرے کپڑے اتار کے اس نے کیا کیا جو ہے نا وہ تاریں ساتھ لگا دی، پک اپ جو ہوتی ہیں نا جیسے ای سی جی کرتے ہوئے تاریں لگاتے ہیں، کہیں سے کوئی سگنل آ رہا ہے کہیں سے کوئی سگنل آ رہا ہے. کہنے لگا کہ میرے جسم سے بیسیوں تاریں کمپیوٹر میں جا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ایک چیز کا سگنل وہ سٹڈی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. چند دن کے بعد ڈاکٹر نے میرے پورے جسم کے خون کو سینٹریفیوج کے ساتھ کلین کیا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے خون کو مشین سک کرتی ہے، سینٹریفیوگل میں سے گزارتی ہے، جو پلازما ہوتا ہے نا کوئی وہ الگ ہو جاتا ہے، اور پھر باقی خون کو دوبارہ سسٹم میں ڈال دیتی ہے. کہنے لگا کوئی 15 دن میں اس نے 3 مرتبہ یہ عمل کیا، اور بالآخر میرے بھائی کو بلا کر کہہ دیا کہ ایک دفعہ کرنے پر میرے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے اس کا 3 دفعہ کیا، اس کے کوئی اثر نہیں پڑا. میری نظر میں یہ اب اپنے ڈیتھ بیڈ پر ہے، چند دنوں کا مہمان ہے. اس نے والدہ کو فون کیا، والدہ نے کہا کہ بیٹا اگر اس نے کچھ دنوں میں فوت ہی ہونا ہے तो बजाय डेड बॉडी तुम लेके आओ, तुम इसे जिंदा लेके आओ, मैं अपने बेटे को मिल लूं, कोई बात ही कर लूं। कहने लगा जी भाई ने कह दिया जी इसको डिस्चार्ज कर दो। उसने डिस्चार्ज कर दिया। हमने बड़ी कोशिश करके अपनी सीट करवाई, लेकिन सीट जद्दा तक की थी। जद्दा से आगे लाहौर हफ्ते में एक फ्लाइट उन दिनों हुआ करती थी। तो कहने लगे कि अब कोई फ्लाइट नहीं थी, हमें खामखा दो दिन तीन दिन वहां इंतजार करने पड़ गए। एयरपोर्ट वालों ने कहा जी हम आपको ट्रांजिट वीजा दे देते हैं, आप जद्दा शहर चले जाएं, होटल में रहें, क्योंकि पेशेंट है, और जब दो दिन बाद फ्लाइट हो तो आप चले जाना। कहने लगा भाई मुझे लेके जद्दा शहर होटल में आ गया। एक दिन मुझे कहने लगा कि यार वो तुम्हारे एक मौली साहब दोस्त जो थे वो मुझे कह रहे थे कि इसको उमरा करवा के लाना, तो क्या ख्याल है मैं तुम्हें ले जाऊं हरम? तो मैंने सर हिला दिया। उसने मुझे व्हीलचेयर पे बिठाया और लेके हरम आया। कहते मैं मताफ के अंदर बैतुल्ला के सामने बैठा हूं और हैरान हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तवाफ कर रहे थे तो मैं हैरान हो रहा था ये क्या कर रहे हैं, तवाफ क्या होता है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं तो मानता ही नहीं था किसी चीज को। कुछ देर बैठा रहा तो बैठने के बाद मेरे दिल में एक बात आई और मैंने दुआ इन अल्फाज के साथ मांगी कि ए अल्लाह अगर तू मौजूद है। ये वो शख्स बैतुल्लाह के सामने दुआ मांग रहा है, ए अल्लाह अगर तू मौजूद है तो मुझे सेहत दे दे ताकि कल मैं इस घर का पैदल चल के तवाफ करूं। कहते बस ये दुआ मांगी और मैंने नियत कर ली कि मैंने दवाइयां नहीं खानी। मैं वापस आया, भाई को कह दिया मैंने दवाइयां नहीं खानी। खैर रात को सोया, अगले दिन उठा तो मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा था। मैंने उसे कहा मुझे आज ले जाओ। कहने लगा दूसरे दिन भाई मुझे फिर हरम लाया और मैंने अपने पांव पे चल के बैतुल्लाह का तवाफ किया। जब मुकम्मल कर लिया तो मेरे दिल में बात आई कि खुदा ने तो बात पूरी कर दी, अब तू भी तो बात पूरी कर। मैंने बैतुल्लाह को देखकर कहा कि इस घर के मालिक मैं तुझे अपना खुदा मानता हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं और मुसलमान होता हूं। एक दहरिया बंदा अगर हरम में बैठकर दुआ मांगता है, मौला इतना करीम है कि उसकी दुआओं को भी कबूल कर लेता है, तो अगर कोई ईमान वाला इस घर के सामने बैठकर अल्लाह के सामने दामन फैलाए, वो मालिक उसकी दुआओं को क्यों नहीं कबूल कर पाए। मगर मसला क्या होता है, हमारे दिल गैर में अटके होते हैं। हरम पहुंच के भी इसका ख्याल, उसका ख्याल, उसका ख्याल, इसको मैसेज हो रहे हैं, उसको फोन हो रहे हैं, उसकी कॉल की इंतजार है। जब यहां पहुंच के ही दिल गैर से खाली नहीं तो फिर दुआएं कैसे कबूल होंगी। नमाज पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, नमाज पढ़ने वाली जाति औरतों को ललचाई नजरों से देख रहे होते हैं। हरम में आकर जब गैर की लालच है तो फिर अल्लाह झोली में क्या डालेंगे। ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि अल्लाह ने देने के लिए बुला दिया, लेकिन यहां आकर शैतान ने हमें गैर में उलझा दिया और गैर में उलझने की वजह से अब हमारी दुआएं बेअसर हो गई। मांगते हैं तो वो जबान से लल दिखते हैं, वो दिल से नहीं निकल रहे होते, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हमारे दिल तो हाजिर नहीं होते। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ तो शर्त यही है, अव्वल शर्त यही है, मेरे बंदे दिल को मेरे सामने हाजिर कर लो, दिल को एक मेरी मोहब्बत से भर लो, दिल को गैर की मोहब्बत के असरात से खाली कर लो, दामन फैलाओगे मैं परवरदिगार तुम्हारे दामन को भर दूंगा। करके देखे ना सच्ची तौबा यहां के मौला मैंने हर लात और मनात को तोड़ डाला, एक आपकी सच्ची मोहब्बत मैंने अपने दिल में रख ली, اور پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے پھر کیسی رحمتیں ہوتی ہیں جو پروردگار دہریے بندے کی دعاؤں کو قبول کر کے دکھا دیتا ہے. تو پروردگار کلمہ پڑھنے والے بندے کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ہم نے لاک پک کیے ہوتے ہیں سیل فون کے اندر نا, ایک کی لاک ہوتا ہے. اگر وہ لاک لگ جائے تو آپ جس کی کو مرضی دباتے رہیں کال اٹینڈ ہی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح یہ مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت یہ دعا کے لیے ایک لاک ہے, یہ لگ جاتا ہے. پھر جو مرضی بٹن دباتے پھریں, اللہ یہ دے اللہ وہ دے, سگنل ہی نہیں جاتا. اس سگنل کو بھیجنے کے لیے اس لاک کا کھولنا ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ میرے بندے تو میرے گھر میں آیا ہے, اب تو اپنے دل کو خالی کر دے نا, اب تو غیر سے اپنی توجہ کو ہٹا لے. غیر سے اپنی توجہ کو ہٹائیں گے, ایک اللہ سے مانگیں گے ایسی کیفیت میں جب دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو, اللہ ایسی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرمائے. اس لیے ہمارے اقابے نے لکھا ہے کہ جب دل غیر سے خالی ہو اور پیٹ حرام سے خالی ہو, زبان سے نکلنے والا ہر اسم بندے کے لیے اسم اعظم بن جایا کرتا ہے. جب پیٹ حرام سے خالی ہو اور دل غیر سے خالی ہو, پھر زبان سے نکلنے والا ہر اسم اسم اعظم بن جاتا ہے. ہم بھی ایسے دعائیں مانگ کے دیکھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں ایک سٹیٹ ہے واشنگٹن, وہاں جانے کا موقع ملا. تو بیان کے بعد جو وہاں مسجد کے پریزیڈنٹ تھے وہ آئے اور کہنے لگے, ایک امریکن لڑکی ہے جو مسلمان ہو چکی ہے, اتنی پکی مسلمان ہے کہ اس لڑکی کو دیکھ کر مسلمان غفلت میں پڑی ہوئی عورتیں توبہ کر کے نیک ہو جاتی ہیں. اور وہ نماز پڑھتی ہے تو اتنے سکون اور تسلی سے کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. بڑے اہتمام سے وضو کرتی ہے. پھر اس کے بعد اس نے بڑے خوبصورت چوغے بنوائے ہوئے ہیں اپنے کپڑوں کے اوپر, وہ چوغا ابایا پہنتی ہے, خوبصورت ابایا. خذو زینتکم عند کل مسجد, اللہ نے فرمایا تو مسجد میں آتے ہوئے زینت اختیار کرو. تو وہ اس پر عمل کرتی ہے کہ مصلی میری مسجد ہے اور مجھے صاف پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو. اچھی خوشبو لگا کے وہ مصلی پہ آتی ہے اور اتنا ڈوب کے نماز پڑھتی ہے کہ بسا اوقات ایک نماز پڑھنے میں پونا گھنٹہ اسے لگتا ہے. لوگ کہتے بھی رہتے ہیں کیا تم بیٹھی رہتی ہو, سجدے میں پڑی رہتی ہو. وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا پتا میں نماز میں اپنے رب کے ساتھ کس کیفیت میں ہوتی ہوں. جو دوسری اچھی عورتیں ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں. کہنے لگا کہ جی وہ عورت بیان سنا اس نے, تو وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے ان سے تھوڑا سا وقت لے کر دیں, میں ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. پھر اس نے کہا کہ جی میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹائم ضرور دیں. بہت اچھا. نماز سے فارغ ہوئے تو ایک جگہ پردہ لگا ہوا تھا, پردے کے پیچھے وہ بیٹھ گئی دوسری طرف یاجز, اس نے سوال پوچھنے شروع کیے. زیادہ سوال اس کے یا سائنس سے متعلق تھے, دین اور سائنس, یا روحانیت اور دین, اس سے متعلق تھے. خیر یاجز اس کو بات بتاتا رہا, دو گھنٹے بات چیت ہوتی رہی. بہت مطمئن ہوئی کہ اللہ نے میرا دل بالکل مطمئن کر دیا, جو سوالات میرے ذہن میں آتے تھے میں نے سب باتیں آج پوچھ لی. اس کے اینڈ پہ میں نے اسے کہا کہ اچھا پھر ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. اس نے کہا جی. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مسلمان کیسے ہوئی؟ چونکہ جب بھی کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے نا نئے سرے سے, تو اس کے واقعے میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے، اللہ نے ہدایت کیسے دی اس کو۔ وہ کہنے لگی کہ میں عیسائی عورت ہوں، میرا خاوند یہودی، دونوں انجینئر تھے اور ہم دفتر میں کام کرتے تھے۔ اس دوران ہماری کمپنی نے جدہ میں آفس کھولا، تو انہوں نے ایک سرکولر بھیجا کہ اگر کوئی لوگ جدہ جانا چاہیں تو تنخواہ بھی ڈبل کر دیں گے اور 3-4 سال کے لیے سہولیات بھی دیں گے، وہ ایک نیا ملک بھی دیکھ کے آئیں اور تنخواہیں بھی زیادہ لیں۔ تو ہم میاں بیوی نے سوچا کہ چلو ہم جاتے ہیں، ہمیں انہوں نے بھیج دیا، ہم امریکہ سے جدہ آ گئے۔ اب کبھی کبھی عشاء کا کھانا کھانے کے لیے باہر ہوٹل کی طرف نکلتے تو میں کچھ لوگوں کو دیکھتی کہ سفید چادر ایسے لپیٹی ہوئی ہے اور سر ننگا اور جا رہے ہیں، میں خاوند سے پوچھتی کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ مجھے کہتا کہ یہاں ایک جگہ ہے جس کو مسلمان کعبہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں کوئی عبادت کرنے کے لیے۔ تو میں کہتی کہ مجھے بھی وہاں لے چلو، وہ کہتا کہ وہاں تو کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو میں پریشان ہو جاتی۔ ایک دن میں نے اپنے خاوند کو تجویز دی کہ میں مسلمان عورتوں کی طرح ایک لباس، ایک رومال خرید لیتی ہوں اور اسے سر پہ اوڑھ لیتی ہوں، اور آپ بھی سر پہ ٹوپی رکھ لیں، ہم چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، اگر پولیس نے روک لیا تو واپس آ جائیں گے، نہیں روکا تو شاید ہم بھی جا کے وہ جگہ دیکھ کے آئیں۔ کہنے لگے ہم میاں بیوی نے ایسے ہی کیا، اللہ کی شان کے جہاں چیک پوسٹ تھی وہ وقت ایسا تھا کہ شفٹ تبدیل ہو رہی تھی، تو زیادہ جو لوگ تھے وہاں وہ تو آ جا رہے تھے، ایک ہی فوجی کھڑا تھا اور چونکہ ٹریفک تھی وہ سب کو اشارہ کر رہا تھا، چلو چلو یلّہ یلّہ۔ ہماری گاڑی قریب میں آئی، اس نے دور سے دیکھا ٹوپی ہے، سر ڈھپا ہوا ہے مسلمان، نے کہا جاؤ، ہم نکل گئے۔ مکہ مکرمہ میں جا کے گاڑی کھڑی کی، پوچھا لوگوں سے کہ کعبہ کہاں، انہوں نے جگہ بتا دی۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں حرم میں داخل ہوئے، جیسے ہی مطاف کے اندر پہنچے اور ہماری نظر بیت اللہ پر پڑی کہ ہم دونوں ٹھٹک کے رہ گئے، اتنا عجیب منظر تھا جیسے آسمان سے نور برس رہا ہو، اور طواف کرنے والے ایسے فرشتوں کی طرح لگ رہے تھے، پھٹی آنکھوں سے ہم کعبہ کو دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے خاوند کی آنکھوں میں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے اور میری آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے خاوند سے پوچھا کیا ہوا، تو خاوند مجھے کہتا ہے کہ اٹس سم تھنگ ریئل، یہ سچ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر سچ کو ماننے میں ہمیں کیوں انکار کرنا چاہیے، کیوں دیر کرنی چاہیے۔ کہنے لگی کہ ہم نے فقط بیت اللہ کو دیکھا اور بیت اللہ پر ایک نظر ڈالنے کی محبت نے اللہ نے ہمیں ایمان سے نواز دیا۔ تو اگر بیت اللہ پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اللہ ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں، تو اگر ایمان والے آئیں گے محبت بھری نظروں سے بیت اللہ کو دیکھیں گے تو کیا کیا نعمت دے پائیں گے۔ ہم اس وقت اپنی زندگی کا ایک بہترین وقت گزار رہے ہیں، یہ وقت معلوم نہیں کل پھر کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، اس لیے جو وقت باقی ہے مطاف میں گزاریں، رات میں قبولیت دعا کے مقامات پہ جائیں، دعائیں مانگیں، اپنے اللہ کو منائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ بندے سے محبت فرماتے ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، مگر ہماری اپنی نالائکیوں نے ہماری دعاؤں کو رسیاں باندھی ہوتی ہیں، یہ دعا اوپر ہی نہیں جاتی۔ ہے ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ تو ہم دل کی دھرتی کو بنجر نہ بنائیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ وہاں جا کر بیت اللہ کے سامنے جا کر تسلی کی دو رکعت پڑھیں۔ زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں بھاگی دوڑی والی، کتنی دفعہ سبحانہ ربی العالیٰ، تین مرتبہ، لو وقت بھی ہوتا ہے، جانا بھی کہیں نہیں ہوتا، عادت پڑی ہوئی ہے تین دفعہ سبحانہ ربی العالیٰ کہنے کی، بس تین مرتبہ کے بعد ختم۔ کچھ زیادہ دفعہ پڑھ کے دیکھیں۔ ہم نے زندگی میں ایک ایسے بزرگ کو دیکھا جو ہر نماز کے ہر سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی العالیٰ پڑھا کرتے تھے، مزہ آتا تھا۔ ہم بھی کوئی تسلی کی دو رکعت پڑھیں سکون کے ساتھ، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں، طواف میں اللہ سے دعا مانگیں، ملتزم سے لپٹ کے دعا مانگیں، حجر اسود کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگیں، باب کعبہ کے سامنے، مقام ابراہیم، حتیم کے اندر جا کر۔ سبحان اللہ، اتنے موقع اللہ نے دیے، کاش کہ ہم صحیح کیفیت کے ساتھ دعا اگر مانگ لیں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے قبولیت میں دیر نہیں ہوگی۔ ذرا سی بات پہ یہ نہ سمجھیں کہ جی میسج جا رہا ہے اور دوسرا بندہ جواب نہیں دے رہا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اپنے سسٹم کے اندر جو ایکٹیویٹر ہوتے ہیں وہی فنکشن نہ کر رہے ہیں، اور آپ پش دبا رہے ہیں لیکن اس کو میسج جا ہی نہیں رہا، تو وہ جواب کیسے دے دے۔ اور یہ جو درمیان کے لوک ہیں یہ ہمارے گناہ ہیں، جو گناہ کبیرہ کے ہم مرتکب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہماری دعاؤں کے اوپر پرواز کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو سچی توبہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دن تو تھوڑے ہی رہ گئے، جب آئے تھے تو بڑی دل میں تمنا تھی جی بڑے دن رہنے، اب آج حیران بیٹھے ہیں کہ کل مدینہ طیبہ روانہ کیا، آج ہی کی رات ہے، واپس آئیں گے تو پھر جانے کی بھاگم بھاگ۔ وقت بہت کم ہے، اس وقت کی غنیمت سمجھ کر ہم اللہ رب العزت سے خوب جی بھر کے مانگیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کریں کہ اللہ رہے طلب میں سوار سب ہیں، پیادہ مثل غبار میں ہوں، تیرے گلستاں میں گل تو سب ہیں، بس ایک اگر ہے تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول کار مائے۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا، اے اللہ بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے آیا، تیرے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ تجھے منانے کے لیے آیا۔ اپنے رب کو منا لیجئے، رب کریم اس پر قادر ہیں، پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو چاہیں تو نیکیوں میں تبدیل کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے سفر کو وسیلہ ظفر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔